الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال جل وعلا كما ورد في سورة القصص، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے، گویا کہ ابھی یوم عاشورہ کو گزرے ہوئے تو مشکل 5 دن ہوئے. میں نے آج سے کوئی 11 دن قبل کراچی کی گئی فاران کلب کے زیر اہتمام ایک خاص بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ شہادت بیان کیا. اگرچہ میرا مین مضمون تھا قرآن مجید کا فلسفہ شہادت، تاہم اس کے ساتھ ہی میں نے، کیونکہ یہ عام طور پر بھی شہادتوں کا زمانہ شمار ہوتا ہے، ذی‌الحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اگرچہ وہ زخمی ہو گئے تھے 28 دن، پھر یہ سانحہ کربلا پیش آیا ہے 10 محرم کو. تو یہ دن ہوتا ہے ایسا کہ جس میں انہیں موضوعات پر تقاری ہوتی ہے. تو میں نے فلسفہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک زمینے کے طور پر خلفاء ثلاثہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کا تاریخ تخمین کیا. اصل وقت خرچ ہوا تھا قرآن کا فلسفہ شہادت، اور دوسرے یہ کہ ان تاریخی پس منظر کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ سانحہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور میری ہمت بھی اب جواب دے رہی تھی، اس لیے اس کا ذکر بہت ہی اجمال کے ساتھ ہوا. اس اگلے ہی روز جیو ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ ہوا، اور وہ مذاکرہ جو ہے وہ پھر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے عین یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کی شکل. اس کے ضمن میں ایک تو وعدہ خلافی کی جو اس پروگرام کے چمپئن ہیں انیس احمد صاحب، انہوں نے، اور میں نے اسی وقت پروگرام کے خاتمے پر ان سے یہ شکایت کر دی کہ انہوں نے مجھے جو عنوان بتایا تھا وہ تھا قرآن کا فلسفہ شہادت. ظاہر بات ہے کہ زیرن میں اسی کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے جب شروع کی محفل تو وہاں پر انہوں نے عنوان بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اب یہ اگر یقیناً ان میں باہمی تعلق تو ہے، لیکن یہ کہ بہت کافی فرق ہے کہ ایک آپ فلسفہ شہادت سے چل کر اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور ایک یہ ہے کہ اصل موضوع ہی یہ. بہرحال جو بھی اس وقت، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور شکل نہیں تھی، جو بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے وہ پورا حصہ لیا. لیکن دوسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس میں سے میرے بیان کے بہت سے حصوں کو حذف کر اس کاٹ چھانٹ سے، ایک تو میرا نقطۂ نظر پورے طور پر قارئین یا ناقدین کے شخص میں جا سکتا، حلقے بھی پیدا ہوئے. تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں میں ان کی وضاحت کر دوں، اس کے لیے بے اشرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ خالد ہے کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے. الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کی ریکارڈنگ روم میں اسٹوڈیو میں منعقد ہوا وہ بہت ہی پرامن، بہت اچھے انداز سے، اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا. اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء جیسے تو مولانا اکرام الرحمانی صاحب تھے، اور وہ بھی بہت خلا خود قسم کے آدمی ہیں، اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول، نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے. ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے، علامہ ڈاکٹر قلب صادق، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور یہ میرے اندازے میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا، اس وقت جو بڑے عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیع کے، ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہے، اس میں کسی شک کو سنے کی گنجائش نہیں. بہت مسلم عالم دین، نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی. دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھنؤ کے رائے بریلی کے رہنے والے تھے، جو 40-45 میل دور ہے، لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت. اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں. انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ، اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے. تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہے وہ ایک تو اہل تشیعوں کے چوٹی کے علماء میں سے، مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات، خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور عرب بردار ہیں. شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاطبت کی بجائے چاہتے کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا اضافہ. اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے. مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں، لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی. پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاق کرتے ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی، تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے. پھر میرا جو ایک کتاب کہنے درمیانی سے ہے، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت، اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں. اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں، اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا، اس کی تعریف کی، اور اس کے بہت سے نسخے جو ہے وہ فروخت کروائے. تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزینٹیٹو تھے اہل تشیعوں کی طرف. انہوں نے ایک نقطہ جو بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس شرف پا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو مقتول کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی غلط ہے. دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اس حد و مت کے ساتھ بلا کا سمجھنا، ہر چیز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رس پا رہے ہیں. یہ سب میرا ذہن نہیں گیا تھا، میں اس کو تقریب کر رہا ہوں. دوسرے جو شیعہ عالم دین تھے، مجھے ان کا پورا نام مستحضر نہیں ہے، نقلی صاحب وہ بھی ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم دین ہیں وہ بھی تھے، اور وہ بھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی دلیل کو تسلیم کرنے والے اور بہت ہی معقول انداز میں گفتگو کرنے والے تھے. بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ڈاکٹر طلب صادق صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں. انہوں نے انہیں دو آیتوں کے حوالے سے جو ابھی میں نے بیان کی ہے ایک نقطہ بھی بیان کیا, کچھ اور باتیں بھی بیان کی. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور سوال کیا گیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر طلب صادق سے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے. تو میں نے کہا جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا میں اس کے جواب سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. جب میرے بیٹی قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں, حدیث میں ضرور آیا ہے بصیرہ مجہول فقط اس خدا اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا دیا گیا, اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں وہ یتخذ منکم شہداء کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول کی سبیل اللہ, باقی کہیں بھی نہیں. یہ تو اصل میں کار شہادت کے لیے اصطلاح ہے. ہر رسول شاہد بن کر آیا, شہید بن کر آیا. یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے اپنے قول سے انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا, اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, اب جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ذمہ دار دیے. دے کانٹ پلیڈ اگنورنس, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا. بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس کو اس نقطے کو بہت سراہا اور انہوں نے تشریح کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا, یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا. انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں. میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موقع پر میں نے بہت تقریریں کی ہیں, آدھا سال سے تقریریں کر رہا ہوں, قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصب ہے, شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر. تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریب کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو, اللہ عالم. لیکن انہوں نے اس نقطے کو سراہا اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے کوئی بحث و تفویض کرتے انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا ثانیہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تعلق ہے, اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں کسی خطۂ عرضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی, اب ہمارا وقت نہیں چلے گا, لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیمی پاؤ, اس وقت تو وقت کو گزارو, اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں, کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ. یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے, اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا. بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا, سرنڈر کیا, اسلام لے آئے, وہ آ کے چھپ گئے اسلام سے لبادے میں. لیکن وہ تھے اسی تاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو تہو بادا کر دیں, تلپٹ کر دیں. یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا, کیونکہ مشرقین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرق قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اس کے رسول کا نہیں ہوگا, تمہیں چار مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے, یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی, سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی بھی آپ کو دو رات باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الرحمن الرحیم یہ گویا کہ اس سے متضاد صورت حال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ. اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا. لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکات کھڑے ہو گئے کہ ہم زکات تمہیں نہیں دیں. یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا، مشرقین عرب کا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائی کا یہ بڑا اہم باب ہے، بجن آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب کمزور ضعیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت وہ ہے ہمالا جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، بجن آئرن فسٹ انہوں نے ساری جو رد عمل کی وہ جو تحریکیں تھیں انہیں قتل کر رکھی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی، سلطنت روما قیصر روم ہریکلیس ڈرپل تھا اس وقت کا، جو رومی جو قیصر روم تھا حکمران تھا شہنشاہ تھا، اور دوسرے طرف ایرانی مملکت تھی خسرو پرویش تھا. لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے، بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی. مقوقس پیٹریارک جو تھے ان تو اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے دیجیے حضور کی خدمت میں. ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، ہاں 300 برس پہلے، جیسے کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی. اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے. البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے پکے ہو گئے، اس نے حضور کے نام مبارک کو چار کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چار کر دیا، اس نے پکڑے کر دیے. بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی اسٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا. ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسلیں منسیاں ہو گئی، وجود نہیں تھا. لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈم تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جا اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے دو، پانی کا کٹورا کرے، مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے. ہاں ہاں ہمارا وعدہ ہے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا. اس سے اپنے آپ کو بچایا. بارہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بارہ ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا. اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا. یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی یہ کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی. یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائشی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں ابھی بومنی آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گئی ہوئی، آپ کلی ہے اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم گئی، آپ مت جائیں. لہٰذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس پر صاحب مشورہ تھا جو دیا تھا.
بہر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہٰذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی. اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثل. ہمارے دنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ 12.5 سال شاید جتنا ہی جتنا رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی. نہیں نہیں، 10 سال پورا امن. اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا، اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے. یہ فتنہ کیا ہے؟ مذاہب کی ہے جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرپل برکت ہوں، مملکت ایران، روی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا. لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی. لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل کیا پا جاؤ، یہ ختم ہو. اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی. مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا بار حضرت ابوبکر کے آگے خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا، ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کی حیات طیبہ کے دوران. لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا، کم سے کم جزیرہ نما عرب سے. مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور 3را جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا. پھر خیبر پر حملہ کیا گیا، اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا. وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہے. اب انہیں معذور کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے ایگریڈ، سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے. لہٰذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے. اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامسا کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کی مثال میں ساتھ دے دوں آپ کو. پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے، جس کے نام سے توحید کو تشریف میں بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے، توحید ختم، تکلیف ختم. جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تکلیف. نمبر 2، شریعت مسلم کو ثابت کر دیا. لہذا اب پولیزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی. وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت مسلم تم پر لاگو رہے گی، ناقص رہے گی، ثابت کر دیا. نمبر 3، اس نے یہود، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئرز کے اندر بھی، غیر یہودیوں میں. حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران، جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام. بعد میں لبادہ اوڑا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا، اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا. آج کہاں ہے وہ دین مسیحی؟ دی حضرت کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے، عیسائیت کی حیثیت یہودیت میں ایک فرقے سے زیادہ نہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت. یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی. تو اس شوڈ بی کالڈ پالیسی، اور یہ ایک آدمی لگا. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، حضرت سماری کے فوراً بعد، 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ، اور پروٹیسٹنٹ کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس میں میں نے تفصیل دیا. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے مارکس لکھے یہودی تھا نا، تو انگلش کی مجلس سے چھوڑا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مسجد کا بروج، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے چار چار. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشیویک ریولیوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کام کا تھا روس کے، روس کے سامنے تھوڑا بہت کام رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنسی ہوئی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس ایس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مسبت کا مروض، ہر سبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے صاف تھا. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی چیز نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال تشیع کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا نبادہ ہو کر اس نے چند عقیدوں کی کتاب شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی کو خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو غافل ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی اصلیت تھی اسے بڑھکایا. پرانی جو اصلیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، جامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں، قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس کے گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو وادی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو جو کی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپل اس کی مقابلہ مسابقت، اور یہ مسابقت پھر خیر بھی ہوتی تھی، اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ آدمیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اسے بڑھ کر کریں گے. ان کے اندر یہ مسابقت اگر خیر کی تھی، لیکن جب پلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر انہوں اس شخص نے اس پرانی اصلیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، زیادہ خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ واسط ہے. اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا، یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی اصلیت میں چھکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ جو یہ کیا وہ غبن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوبے کے گورنر کے خلاف, کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں سے تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا, اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں, نہ اس فتنے کی پتا چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برد و بار لا کر خراب اور طرف نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا, لیکن آپ کیا کرتے, کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کو چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا, گٹکر کی بات. حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا, حضرت علی سے کہا گیا. اب اشرح مبشرہ میں تو یہی تو تھے نا, لہٰذا انہوں نے تشریف کر لیا, خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی, اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 100,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور پٹھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے. 5 سال, 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کی, اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ شراب رک گیا, انٹرنل سبوتاج ہو گئی. آپ تو اندر ہی آپس ہی تھے, اگر 10 غریبان ہو گئے تو باہر آپ کیا توسیع کرتے ہیں؟ وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو, بھرا ہوا ہو لوڈنگ, اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو, تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے, ٹرک کو رکنا پڑے, تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی, اس لیے کہ اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا, اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے, انکلائن پر ہے, آسان کام نہیں ہوتا, خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے روڈ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہیں جیل میں ہوگا, ہم قیاس کر سکتے ہیں, میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا. اچھا, اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو, عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ, اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے, وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے, شام کی طرف اور ترکی کی طرف, اور وہاں سے تو یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا, جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں, بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, ساتھ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی, حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے, میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا. عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا, ہم سب قاتل عثمان, جو ہم سے بدلا تھا لوگ, اور انہوں نے کیا کیا, جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو, اس کے سلاوت کو چارہ کا ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے, جن میں 2 اثر ہے مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صورت تھی, سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں، ان کا صرف ایک دعویٰ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزا دے یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کے ساتھ لے لیں، اسی کے قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت علی معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم سے ساتھ لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا کہ تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے گردن اڑا دینی ہے، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک دائجبہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعہ علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ملزم ابن ملزم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کس طرح صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر ہوں شورا بہنا ہوں، تم اپنے بابی مشورے سے جو فیصلہ کرو اسی سے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے پاس بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں. یہ نہیں کہا، حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو، انہوں نے جواب میں کیا تھا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی، انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا، انہیں طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں کہا، کہیں خراب نہیں نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان سے دوبارہ کر لی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راقبہ سے سمجھتا ہوں، اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق جو حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکی آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن جو بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ، خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط کی طے ہو گئی، اللہ کا فیصلہ. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اور سبائیوں نے انہیں تالے دیے یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب آس موجب شرم، تم نے گستری دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر دیا، تم نے گستری دکھائی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدت کے ساتھ کہا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں، میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راستہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پرڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پرڑے سامنے آ جائے، لیکن یہ وہ حساب میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھ لیں گے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی، شروع ہو چکی، حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار، انہیں کسرا العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس عرب کہا گیا, عرب کا قصہ یہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں, حضور کے خالے ہیں, ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے, ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر کس قدر معتمد آ گئے تھے حضور کے کہ کاتبان وہی میں شامل تھے, وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ ہم یہ آیت لکھ لو, ان میں سے ایک ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑے توازن کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول, صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی, رد نہیں کی جائے گی, ان پر کوئی جرح تعبیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کا تذکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے, لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی, نیت کی خطا نہیں ہوگی, نیت کی غلطی نہیں ہوگی. اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تان ہے, حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ تذکیہ کر ہی نہیں سکے. تین جگہ جو قرآن میں آیا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم, تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب قریب ساتھی جو تھے, اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا, تو پھر کیا کیا تذکیہ کیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے, لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے, آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے, برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی, یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا دور ہے خلافت راستہ نہیں ہے, وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے جب عرض کیا, میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تو میں نے شروع نہیں ہو رہی تھی, ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے, میں نے کہا یہ بھی غلط ہے, اسلام تو 7 سال پہلے قائم ہو چکا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا. جال حق و اذاق الباطل ان الباطل کانا ضرور تھا, پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی, البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. یہ اس چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا, جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دین قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا, وہ میں بات درج کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری. اچھا حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن سکون اطمینان, کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی خانہ نہیں, کچھ 20 سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم نہیں. سبائی بھی دبتے رہے حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع ملا, موجود سے دب کے رہے, جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب. 20 سال رہے ہیں پورے امن کے, 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت. ایک صحابی جو کہ مزوم صحابہ میں سے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں, اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ, ولی عہد بنا دیجیے. حضرت امیر معاویہ نے ابتدا جو ہے انکار کیا نہیں, لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ بن شعبہ نے کہی. اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب کلّہ شہزار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین, عبداللہ ابن زبیر, یہ بچے تھے نا, یا تو وہ تھے اور یا بالکل نو مسلم تھے. اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی, شامیوں کی تھی, امت کی تھی, ادھر کی تھی. تو ان کو تو مستحل بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راستہ سے بھی اکثر و بیشتر کو حصہ ملا ہی نہیں. تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی, واقعیت پسندی, ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں, سوچیں اس کے اوپر اور پھر کچھ فیصلہ کریں. اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے پاس, اس کو ولی عہد ہی کہتے ہیں. اچھا, اس وقت پانچ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا. یہ بات بہت اہم ہے. میرا کتاب کیا ہے, سامعہ کربلا, اس سے کچھ دوسرے آج یہاں ہوں گے, آپ لوگ پڑھیے اسے بہت سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے. پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے. ابو بکر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر. عمر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. عباس فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. زبیر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا, اہل تشیع کا قول یہ ہے. جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اپنی جو بھی کبھی وہ موت تھی اس سے وفات. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا, وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا ہیں, ادھر کی کیا ہیں, ان کے پاس کیا دلائل, یہ میرا, یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع, میرا موضوع نہیں. لیکن بہرحال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی. لیکن حضرت معاویہ اتنے حدیم الطبع انسان تھے, انہوں نے جبر نہیں کیا, کوئی تشدد نہیں کیا. ٹھیک ہے, ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا, ابھی تو میں زندہ ہوں, بات ختم ہو گئی. میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے, فسخ بیعت نہیں کی. اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا, نہ جبر کیا, نہ کوئی معافہ کیا. لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت, سب لوگوں نے بیعت کر لی. ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی. چار تھے, ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا. دو کی رائے یہ تھی, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, کہ اگر یہ کام غلط ہوا ہے, اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے, یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے, لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں, امت کے اندر خون خرابہ کروائیں, فساد کروائیں. لہذا انہوں نے بیعت کر لی. اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ پر, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, کوئی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں, لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر کون ہے, کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے, جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی, اے اللہ فقہ ہو فی الدین وعلم التاویل, اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم بتا کر اور قرآن کی تعلیم اور تفسیر کا علم بتا کر, ابن الامہ کہلاتے. وہ کہیں پیسوں اور شکوں کے عوض بھی جانے والے نہیں تھے, انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی, نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے, البتہ اختلاف کا حساب وہاں سے لے. دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں, ہمیں کمبٹ میں رزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں, مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جاتا جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب آدمی وہاں پہنچے, کچھ عرصے تک کسی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو کمزور ہو گئے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہو رہی. عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ادھما، یہ ان کے ساتھ جاتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا زیادہ بنا ہوا تھا، پھر سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر حمایت کا گڑھ بن گیا. سنا کہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیٹھ لو، 10-12 ہزار افراد نے بیٹھ کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی. بمن نکا سب انما ینکس علی نفسہ، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دی. ادھر اسلام مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم میں نفیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن نفیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حبیت اور ان کا قبائلی نظام، جب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرمت اور شرافت، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مرمت کے خلاف کاٹ کر چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے پہلے لشکر کے اندر سب سے پہلے تو کوفی تھی، انہوں نے بیٹھے کی ہوئی تھی ان حضرت حسین کے ساتھ، دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ابھی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا، اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چکا کیسا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بڑھایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں، ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی ضد اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب کیونکہ چینج اوور ہوا تھا اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں باپا میرا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھتے ہیں جس کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی، وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے، انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامنے آ جائے گا. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو لاما ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہے کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دے. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں علیہ السلام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے، ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے. وہ تو حسین اور سید جلدی ہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر بھائی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ بھائی ٹو دی گورنمنٹ، گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی راہل گاندھی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہٰذا جو حکومت کے خلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوا دے دیا، اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کچھ 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیٹ تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت اور اسٹیٹ کے تین آرگنس میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے، تین آرگن سے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے چاہے ایجوکیشن، اگر تھوڑا بہت ایجوکیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے پوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت کے وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے دواسا رسول کو فتح کرنا تو آسان کام تھا. آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نہیں، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی، لیکن یہ کہ فتوا اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب شاکر صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی کا فتوا تھا وہ، جس کے بنا پر اب کن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. بھائی حالانکہ دیکھیے، اگر دشمنی کا انتقام ہوگا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی. لیکن دیکھیے آج کیوں لگائی؟ آج اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا، یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خود و خود کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، دس پار ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تصور نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کرتا. اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا شاعر انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالد مینا ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمد شیر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، وہ تبدیل تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہوئی، ملوکیت 19 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت ابی معاویہ کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آپ چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بیٹوں کی بات ہے. ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشریح کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ویں منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھی، اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کیا مرا تھا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو بدل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدویتی ہو جو بھی ہو، وہ جانے اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں 1 منزل گری تھی، وہ گری رہی، 1000 برس پر گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اسے گرایا، ملوکیت کا خواب کا ختم کیا، اور وہ جبریل ملوکیت دوسری آ گئی، مطلب انہیں سب بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل باروں پر کو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک جو خلفاء ان کا بھی بادشاہ تھی، اور کیا تھا وہ خلافت نہیں. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کمی واقع ہو گئی تھی، وہ جھوٹ کیوں برقرار رہی، اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ، بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی، مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج دے دی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو روک کرو. اور یہ مدینہ تو گلی کے اندر ہوا ہے، تو گاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سا واقعہ. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب نہیں رہے، ایک حکومت قائم کی بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھنے کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں، وہ بھی ناکام ہو گئے، صحیح ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ویں منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا بنگلہ زیادہ قوی ہوگا، جس کے جس قبیلے میں زیادہ اصلیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو، صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے، حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے ہیں، کسی نے حکومت کی چیلنج نہیں کی. نوٹ کر لیجیے اس بات کو، حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود سنا کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا مکہ کے نظام، اور حضرت حسین نے بھی اس مہارتے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گرگلیے سے دوبارہ ثابت کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مہارتے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس. کسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی اجزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مسافرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہرنا ہوا میں نے گنوا لیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائف شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کے ساتھ، مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ نہ کر سکا. یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں کرو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کر سے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا، اصل قاتلان کوفی، وہی سمائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا، جب تک مہدی نہیں آتے کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے سیوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ کے بتا دے رہے ہیں، باقی کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہم مار دیا جائے. تو یہ ان کی بڑی عزمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس پر میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی، عورتوں کے نیوز نکلے، سیرخوار بچہ گود رہے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے جم رہی ہے. اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور سیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. نہیں گولیاں کھائیے اگلی، یہ جذبہ انہیں میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ میں واقعہ جاتا فاتح کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ کیا، نہ کہ سعودی عرب میں بادشاہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹکر بیٹھی ہوئی اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سن رہے کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ این جی او امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے. جو 2500 سال پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ زندہ کرنا چاہتا تھا. 2500 سال برسی اس نے منائی تھی, اس کے لیے شہر آباد کیا تھا. کیا سکو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی صلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی. اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی, جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے. مشرقی فتوحات, مغربی فتوحات, شمالی فتوحات. تو وہ بادشاہ اندر کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے شعر کہا تھا غالب کے لیے, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کے سب پر جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے. مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لیے آج پڑھی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے. ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے. ایکسٹریم رائٹسٹ سنی, اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر, ان کی خیانت, ان کی خیانت کا الزام لگایا گیا, ان پر اکرمہ پروری کا الزام لگایا گیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا. یہ ساری چیزیں حضرت صحابہ کرام کے اوپر ہوئی, امیر معاویہ پر, امیر اور عمرو بن العاص پر. تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, حضرت علی وہ اضطرار کے تابع تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اہل سنت کا موقف ہے. حضرت حسین اقتدار کے طالب سے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز. وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا, وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی, حضرت حسین کے لیے بھی. کہ نیک نیت ہے, آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بے رسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا. یہ رسول کے ساتھ ہے, رسول نے جتس کیا گیا یتنو علیہم آیات ہی بھائی اسے کی ہی, اس کا سارا عمل محبت کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے, اور اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں, ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت, لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی. جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبی معاویہ بھی کافر ہیں, حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں. اقتدار کی حبس اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا, اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ حسنہ اس سے آگے کیا ہے معاملہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور, جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی, غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے. تلک دار الآخرت لجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہونے فساد ہو جائے گا, تم بھی طالب, میں بھی طالب, جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, دنگا ہوگا, فساد ہوگا. ان کا دار الآخرت تو نہ چلو ہاتھ زندگی نہ دار یوری کروں سے اپنے بڑا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. بل عاقبت للمتقین, اور عاقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام, خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خواہ وہ حضرت علی معاویہ ہیں, حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ عبداللہ ابن زبیر ہیں, خواہ عبداللہ ابن عباس ہیں, خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی, لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا. اب میں صرف دو باتیں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میری تین کتابیں ہیں, میرے تین موضوعات پر, شانہ کربلا وہ تو خاصی تعداد میں آج یہاں ہے, شہید مظلوم حضرت عثمان کی شہادت اور ان کی شخصیت اور سیرت کے اوپر یہ کتاب ہے, اور ایک میری کتاب اور ہے مسیح عیسیٰ علی مرتضیٰ, حضرت علی کا کیا مقام ہے میری نگاہ میں رضی اللہ تعالی, جنہیں حضور نے قرار دیا تم مثل عیسیٰ کو, اور آپ حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں مدینے میں. حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے, جو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ. یہ حضرت علی ہے رضی اللہ, ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میں نگاہ میں. یہ تین کتابیں ہیں, مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے, بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں. اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ میں واضح کر چکا ہوں, بغاوت نہیں کی کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا, ذرا گھر ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب القتل ہو جائیں گے, فتوے کی زد میں آ جائیں گے, یہ معاملہ تھا. اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی, ایک منزل گری تھی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شرعی عدالتیں ہیں, نہ شرعی فیصلے ہیں, نہ احکام الہی نافذ ہیں, نہ حدود اور اقتصاد کے معاملات کچھ گری. ہمارا فرق کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدد کرتے رہیے, تعریف کرتے رہیے, صحابہ کرام کی مدد کرتے رہیے, مدح صحابہ, اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی. بھائی کر کیا رہے ہو؟ یہ تو آبا ہے تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر سردا ہو, تل کا امت ان کا خلق جہاں ماں کا سمجھ والا تم ماں کا سب تم. وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی, اللہ کے یہاں پہنچ گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کرے. میری کتاب اس پر, کیسٹس اس پر, آڈیو کیسٹس, ویڈیو کیسٹس, سی ڈی, سب معلوم, ڈی وی ڈی, سب کچھ موجود. سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں, فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے, ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے, فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے, اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے. اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہم کر رہے ہیں, تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا, وہ تنظیم نہیں ہے, ملک امیر نہیں, وہ تحریک ہے. جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ, پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک پاکستان, اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت. یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل, نومبر 1921 میں خالد جناح ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے, مولانا محمد علی چوہر اور مولانا حسین الغنوی اور مولانا ابو اسلام آزاد, ان سب کو 2-2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی, بغاوت, مقدمہ بغاوت. یہ خالد جناح ہال, اسی میں 1991 یا 1992 میں نے 3 دن تقریریں کی تھیں, جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں, ایک آج شام کو, ایک کل شام کو رات 9 بجے, آج بھی کل بھی, ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہیں, 11 بجے. تو اس میں آپ اگر شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے, تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے, تاریخ کے عوامل کیا ہیں, کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے, کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے, وہ سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس, کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے, مدح کے بیان کرتے رہے, منقبت بیان کرتے رہے, حضور کی نعتیں کہتے رہے, اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے. مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی, ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کریں. میں معذرت خواہ ہوں 15 منٹ یا 20 منٹ میں نے آج زیادہ لے لیے ہیں، لیکن یہ موضوع کا تقاضا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.